نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالی شانہ نے ہم لوگوں پر جو بے شمار انعامات کی بارش برسائی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا انعام وہ اسلاف اور وہ اکابر ہیں جن سے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں وابستہ کیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ہمارے موجودہ زمانے تک جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں کہ بر صغیر ہندو پاک کے علاقے میں ان حضرات نے کس طرح کی محنت کی ہے دین کو، علم کو اور روحانیت کو بچانے کی اور فروغ دینے کی، اور پھر مزید اسے پوری دنیا میں عام کرنے کی، اور ان کی انہی محنتوں کے نتیجے میں دین کہاں کہاں تک اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پہنچا ہے، اور آج بھی ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد روحانی کے ذریعے محفوظ ہے اور پھیل رہا ہے. چونکہ اس سے ہم واقف نہیں ہیں اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی شانہ کا ہمیں بہت زیادہ اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی اسی قافلے کے ایک بہت ہی نمایاں فرد ہیں. اللہ تعالی شانہ نے انہیں بھی منتخب کیا تھا اور بہت کام لیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے جو ممتاز خلفاء ہیں ان میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اور دارالعلوم دیوبند کا فیض، یہ دونوں فیض حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہو گیا اور آپ مجمع البحرین ہو گئے. اور ان کے فیض کے نتیجے میں ایسے ایسے رجال وجود میں آئے کہ بہت کم ایک ہی شیخ کو اتنے سارے بہت اونچے اونچے اساتین ملتے ہیں بحیثیت شاگرد کے، بحیثیت مرید کے. ہوں گے ایسے اور لوگ بھی تاریخ میں ہوں، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے خلفاء ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں ایک ہیں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم تھے، زی استعداد، علم بہت ٹھوس اور عمل میں بھی بہت اونچے. اور ہمارا جو طبقہ ہے اہل دیوبند کا، اس کے جتنے مختلف حلقے ہیں وہ سب ان کے خلوص، ان کی نیکی، ان کی بزرگی اور ان کی علمی جلالت شان پر متفق ہیں. حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ رامپور کے تھے اور زندگی سہارنپور میں گزر گئی، وہاں کے بڑے مدرسے میں، مظاہری علوم میں، جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا اور پڑھایا، اور ایک مدت تک دونوں وہاں ساتھ رہے. تو یہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے مشہور خلیفہ ہیں وہ ہیں قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان بزرگوں میں سے بہت اونچی حیثیت رکھتے ہیں، یا ان بزرگوں میں سے اس جماعت میں شامل ہے جنہیں ہم نے دیکھا اور جن کی حیثیت بہت اونچی ہے، یعنی وہ بزرگان دین جنہیں جن کی زیارت کا ہمیں شرف نصیب ہوا اور جو بہت اونچے پائے کے مقبول ہوئے، ان میں حضرت قاری صدیق باندھوی رحمتہ اللہ علیہ. ایک مدت تک تو بالکل گمنام رہے، اپنے علاقے میں بہت کام کیا، لیکن اپنے علاقے باندہ یو پی سے باہر بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسی مقبولیت عطا فرمائی کہ واقعی دل جو ہے یہ پکار پکار کر کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہے. یہاں مانچسٹر میں ہمارے قاری صاحب ہیں بلیسور کے، قاری زبیر صاحب، ان کی دعوت پر حضرت تشریف لائے صرف ایک مرتبہ. اور قاری صاحب چونکہ محبت فرماتے ہیں بالکل شروع سے، اس لیے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ حضرت قاری صاحب نے میری دعوت قبول فرما لی ہیں اور تشریف لا رہے ہیں اور لیسٹر میں قیام تیرے یہاں رہے گا. اس وقت اسلامک دعوی اکیڈمی کی حیثیت بہت چھوٹی تھی، کام بالکل ابتدائی مراحل میں تھا، یہ ارلی مڈ 1990s کی بات ہے. اس وقت اسلامک دعوی اکیڈمی 186 میلبرن روڈ پر تھی. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ ایسا نام سن رکھا تھا کہ انڈیا میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سید قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو بہرحال ملاقات ہوئی، قاری صاحب کی برکت سے اہل برطانیہ کو ان کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت کے ساتھ سفر میں رہنے کا موقع بھی نصیب ہوا، اور حضرت کی بہت شفقت بھی رہی. تو ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں جو ہپس کلاس ہم نے شروع کیا تھا اسلامک دعوی اکیڈمی کی بنیاد سے، اس میں جو سب سے پہلا ختم قرآن ہوا تھا وہ قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہوا تھا. اور ہمارے مفتی سلیمان صاحب کے چھوٹے بھائی مولوی اسماعیل جو حسن اتفاق سے میرے سامنے ہی آج بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا ختم ہوا تھا. صرف ان کا یا ان کے ساتھ کسی اور کا بھی وہ مجھے یاد نہیں پڑتا, لیکن ان کا مجھے یاد پڑتا ہے. اور ابھی ہمارے مولوی زبیر حفیظ اللہ نے وہ پرانی کیسیٹوں میں سے کسی طرح تلاش کر کے اس کو ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کی ویب سائٹ پر چڑھایا ہے اس کو. تو اس میں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 15-20 منٹ کا بیان ہے. تو قاری صاحب کی زیارت تو اب ممکن نہیں ہے, لیکن کم سے کم آواز سے تو آپ مستفید ہو سکتے ہیں. تو تشریف لائے سیدھے اسلامک دعوی اکیڈمی پر, اور نظام میرے ہاتھ میں تھا چونکہ قاری صاحب نے کلی میرے حوالے کر دیا تھا. تو ہم نے یہ سوچ کر کے, قاری صاحب پہلی مرتبہ تشریف لا رہے, ہو سکتا ہے آخری مرتبہ ہو, اس لیے کہ پیرانا سالی میں تھے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, اتوار کی صبح تشریف لائے سیدھے اسلامک دعوی اکیڈمی میں. وہاں دکھایا حضرت کو, دکھانے کے بعد دعائیں کی, اور دعائیں کرنے کے بعد سیدھے ہمارے گھر. اور حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب اور حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم, جو میرے اکابر ہیں اور قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساگر, وہ بھی سفر میں ساتھ تھے, خادمانہ ساتھ چل رہے تھے. تو حضرت مولانا عبداللہ کابود روی صاحب مدظل لہم العالی نے مجھ سے فرمایا کہ قاری صاحب بہت ہمہ ہمی سے چل رہے ہیں اور آرام بالکل نہیں مل رہا ہے, تو کھانے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے, تو تم ایسا ماحول بنا دو کہ حضرت بالکل آرام سے سو جائیں. تو ہم نے ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ کر دیا, اور ہمارے مانچسٹر کے ہاشم بھائی پٹیل تھے, انہیں میں فرنٹ ڈور پر دروازے پر رکھ دیا, اس لیے کہ وہ بالکل نن کمپرومائزنگ آدمی تھے, بہت مضبوط اور ٹف. اور میں نے کہا کوئی بھی آئے, بڑا ہو چھوٹا ہو, دروازہ کھٹکھٹانے نہیں دینے گا آپ کو. اور ماشاءاللہ انہوں نے اس پر برابر عمل کیا, اور اندر بھی بالکل سناٹا. 1.5 گھنٹہ حضرت کو آرام ملا, اور بہت حشاش بشاش اور خوش ہو کر کے حضرت اٹھے. لیکن طبیعت ان کی ایسی تھی کہ اگر یہ انتظام نہ بھی کیا جاتا پھر بھی وہ خوش ہی رہتے. مجاہدہ جو ہے وہ ان کی گھٹی میں بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ حضرت کا کہیں کا سفر تھا وہاں, تو ان کے خادم عالم, وہ بھی بڑے عالم ہیں مگر ان کے مدرسے میں پڑھاتے تھے, تو بڑوں کے سامنے بڑے بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں, تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت کچھ کھا لیں آپ. تو حضرت ذرا جلدی میں تھے, تو اپنوں کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے, تو ذرا ڈانٹ کر انہیں کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں سفر کی تیاری میں ہوں, مجھے جانا ہے اور کھانے کی بات کر رہے ہو, ایسا مجاہدہ کھانا چھوٹ بھی جائے تو کیا ہے. لیکن انہوں نے اصرار کیا, اور اصرار کر کے ایک روٹی کسی طرح کھلا دی. خدام تو اپنے بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر کے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس میں راحت ہو, تو ڈانٹ بھی سنتے جاتے ہیں. اور حضرت تشریف لے گئے اور 3-4 دن کے بعد واپس آئے. تو جہاں بس رکتی تھی, بہت سمپل لائف تھی, بس پر بیٹھنا, بائی سیکل کے اوپر بیٹھنا, حالانکہ بہت چاہنے والے لوگ تھے. تو بس اسٹاپ پر سے کسی کو روانہ کیا کہ میں کچھ سامان خرید کر کے لایا ہوں مدرسے کے لیے, مدرسے کے لیے سامان خرید کر لایا ہوں, یا تجارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ حضرت کی حالات میں لکھا ہے کہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, اور کہیں سفر بھی کرتے تھے تو مدرسے کے کام کے لیے بھی مدرسے سے پیسے نہیں لیتے تھے. تو سمپل اتنے تھے کہ وہ باندھا جہاں حضرت کا قیام تھا, جہاں مدرسہ تھا, تو وہاں کچھ تاجر جن سے تعلق ہوتا تھا ان سے پوچھتے تھے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تو وہاں سے ہول سیل میں سے کچھ خریدنا ہے آپ کو, تو وہ کہتے تھے کہ ہاں فلاں چیز یہاں ہمیں اتنے میں ملتی ہے, اب اتنا وہاں سے لے آئیں گے تو آپ کو اتنا نفع مل جائے گا. تو حضرت اس طرح تجارت کر کے اپنا خرچہ نکالتے تھے, مدرسے سے نہیں لیتے تھے, ایسے آدمی تھے اور بہت اونچے پائے کے بزرگ, بہت عجیب شخصیت کے مالک تھے. یہ ہمارے گجرات کے جو مشہور عالم ہیں حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب مدظ اللہ العالی, ان کے شیخ ہیں. تو وہ چلے گئے اور تین دن چار دن کے بعد آئے اور بس اسٹاپ پر سے انہوں نے پیغام بھیجا کسی کے ذریعے مدرسے میں اپنے یہی انہی مولانا کے اوپر کہ بھائی کچھ طلبا کو یہاں بھیجو یہ سامان لینے کے لیے, مدرسے کا سامان لے کے آیا ہوں پر میں تو آ نہیں سکتا جب تک کہ یہ سامان کی نگرانی کون کرے گا, اور ساتھ میں یہ کہلوایا کہ کھانا بھی بھیجنا میرے لیے, بھوک لگی ہے. تو خادم سمجھ گئے تو جلدی سے دو طالب علموں کو ایک بائسیکل پر روانہ کیا کھانا لے کر, اور یہ کہا کہ جاتے ہی تم کھانا کھلانا, اور جب حضرت کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو ایک طالب علم سامان کی نگرانی کرے اور دوسرا حضرت کو بائسیکل پر لے کر کے مدرسے پہنچ جائے, اس سے کہ دوسرے طلبا کو ابھی تیار ہو کر پہنچنے میں دیر لگے گی. تو کہتے ہیں کہ حضرت جب پہنچے تو ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ آپ کو کشف ہو گیا تھا, وہ جانے سے پہلے بہت مجبور کر کے کھانا کھلایا تھا نا, اور واپس آئے تین دن کے بعد, تو کہا آپ کو کشف ہو گیا تھا. تو کہا کہ نہیں سمجھا میں, کیا مطلب آپ کا؟ تو کہا کہ تین دن میں کسی جگہ پر مجھے کھانے کو نہیں ملا, یعنی ایسے جفا کش آدمی تھے, ایسا مجاہدہ کرتے تھے, روٹی اور چٹنی, روٹی اور اچار, یہ کھانے کی ان کی دسترخوان پر بھی مانگتے تھے کہ بھائی اچار لاؤ ہمارے لیے, چٹنی لاؤ, یعنی یہ سب یہ تم کھاؤ, تم لوگ کھاؤ. تو ان کو تو آرام نہ ملتا, پھر بھی کوئی اٹھے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد ہم نے جامع مسجد میں پروگرام طے کیا تھا ظہر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد پھر مسجد نور میں ہمارا اسلامک دعوی اکیڈمی کا جلسہ تھا, اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا ختم میں؟ آپ اکیلے ہی تھے. ہاں, یہ مولوی اسماعیل نے سب سے پہلے قرآن ختم کیا تھا اور یہ اکیلے تھے اس وقت. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کی تھوڑی تقریر ہوئی حضرت کے حکم کی وجہ سے, اور پھر حضرت نے کچھ باتیں کی, ان کا ختم قرآن ہوا, دعا ہوئی, اور پھر ہم حضرت کو یہاں لے آئے. یہاں اور مغرب کی نماز, ویسے تو اس کی جب ہمیں پوزیشن جب ملا تھا اس کا, تو اس دن وہ عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ہم لوگ داخل ہو کر, موقع تھا عصر کا وقت تھا, تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی تھی بس, لیکن باضابطہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو پبلک کے لیے سب سے پہلی نماز ہوئی تھی وہ مغرب کی نماز قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی. تو حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب جب ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے, اس کی تعمیر سے پہلے تو میں نے ان کو کہا کہ اب اس کی تعمیر کا مرحلہ بہت قریب ہے, جو بھی آتا تھا کہتے تھے علماء دوست احباب اکابر کہ دعا فرمائے اس کے لیے. تو اس میں میں نے کہا کہ ہمارے قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سب سے پہلی مغرب کی نماز پڑھائی. تو مولانا غلام مستانوی صاحب نے مجھے دوبارہ تاکید کے لیے پوچھا کہ یہاں ہمارے قاری صاحب نے نماز پڑھائی تھی. میں نے کہا جی. تو کہ پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں وہ قدم رکھ دیتے ہیں وہ کام ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمارا تجربہ ہے. برکتیں تھیں ان کی, اللہ والے تھے. تو سب سے پہلے نماز قاری صاحب نے یہاں پڑھائی تھی, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جب وہ مسجد شہید ہوئی اور باضابطہ پانچ وقت کی نمازیں یہاں شروع ہوئی, تو اس دن جو ہے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب یہاں تشریف لائے تھے جو مرحوم ہو گئے ابھی, تو حضرت سے ہم نے نماز پڑھوائی. تو باضابطہ پانچ وقت کی نمازیں جو ہیں ان سے پھر شروع ہوئی. تو اس کے بعد قاری صاحب کا پیچھے یہاں ایک بڑا ہال تھا اور پیچھے ایک چھوٹا ہال تھا, تو اس میں علماء کے لیے پروگرام رکھا تھا. تو اس میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب اور پتہ نہیں مولانا عبداللہ صاحب کا بھی, ہاں, اور قاری صاحب, ان تینوں حضرات کا وہاں بیان ہوا. اور یہاں سے پھر ننیڈن چلے گئے, میں بھی ساتھ ہی رہا ایئرپورٹ تک. پھر تو یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے. تو ان کا جب انتقال ہوا تو جن لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے ان کے کچھ حالات قلم بند کیے. ان میں ایک بزرگ ہیں ہمارے حضرت مولانا زکریا سنبھلی رحمتہ اللہ, دامت برکاتہ, ابھی حیات ہیں. تو انہوں نے باندہ میں کام کیا تھا, وہی یہ روٹی کھلانے والے تھے, اور یہ قصہ اس میں آئے گا. تو انہوں نے مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں جو کچھ دیکھا وہ لکھا. تو اس وقت یہ مضمون تعمیر حیات میں چھپا تھا ایک آرٹیکل کے طور پر. تو ہمارے حضرت مولانا عبداللہ کابد روی صاحب, دامت برکاتہم, سے ابھی میری ٹیلی فون پر بات ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کچھ کتابیں تم پر بھیجی ہے, مل گئی؟ میں نے کہا جی, ابھی مولوی احمد گئے ہیں مانچسٹر ابو بکر کے یہاں تعزیت کرنے کے لیے, تو ابھی وہ لے کر کے آ رہے ہیں. آپ نے جن کے ذریعے بھیجا ان سے لے کر کے آ رہے ہیں مولوی یاسین کے ساتھ. تو کہا کہ اس میں قاری صدیق باندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جو مولانا زکریہ صاحب نے لکھے تھے اس کو ہم نے مولانا غلام مستانوی صاحب کو کہہ کر کتابی شکل میں چھپوایا ہے اور بہت عام کروایا ہے, اور اس کو خوب عام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو اس کو پڑھ چکا تھا اور میں اس کی تلاش میں بھی تھا. تو اس میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں. تو میرے دل نے یہ چاہا, پہلے تو دل نے یہ چاہا کہ ہم اساتذہ اور طلبہ اس کو سنیں, لیکن میں نے جب سرسری حالات دوبارہ دیکھے تو میں نے کہا نہیں, سب کے سامنے یہ حالات آنے چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا انتقال 1990s میں ہوا ہے, یعنی ہمارے زمانے میں. تو 1990s, 1980s, 1970s میں جو دنیا میں شخص تھا اس کی زندگی کیسی تھی, صحابہ کی یاد آپ کو تازہ ہو جائے. یہ 200 years, 300, 400 years پہلے والے شخص کے وہ ہے جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. اور اس دور میں جو رہا ہے کہ جس دور میں ماشاءاللہ مسلمانوں میں مال کی فراوانی ہے, دیکھو مال اور جاہ یہ دو چیزیں ہم سب کی کمزوری ہوتی ہیں, مال اور جاہ. ہر شخص شہرت کو پسند کرتا ہے, ہر شخص مال کو پسند کرتا ہے, اور مال اور فیم, ویلتھ اینڈ فیم, یہی چیزیں آدمی کو ہلاک کرتی ہے. ان میں مال کی محبت بھی نہیں تھی اور فیم کی محبت بھی نہیں تھی. اس لیے کہ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے دو شرطیں لگا دی. نمبر ایک, میں ہدیہ کسی سے قبول نہیں کروں گا, ہدیہ کسی سے قبول نہیں کروں گا, پہلی شرط. اور دوسری شرط, مرید کسی کو نہیں کروں گا. دیکھو ہدیہ قبول نہیں کروں گا تو پتہ چلا کہ مال کی محبت نہیں ہے, مرید کسی کو نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیم کی محبت نہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہدیہ اس لیے نہیں چاہیے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ میری لائف سمپل ہے. اور مرید اس لیے نہیں کروں گا کہ مرید اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرید شیخ سے فائدہ اٹھا کر کے ترقی کرے. تو انگلینڈ میں بہت مشائخ ہے, میں تو انڈیا میں رہتا ہوں, مجھ سے بیعت ہو کر کیا کرو گے؟ اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں, چراغ سحری ہوں, کل میرا انتقال ہو جائے گا, تو تم انگلینڈ کے جو مشائخ ہیں ان سے بیعت ہو کر کے ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس میں میرا چھوٹا سا ایک لطیفہ بھی ہے, اور لطیفہ یہ ہے کہ میرا دل اندر سے بہت چاہ رہا تھا کہ میں حضرت کو کچھ ہدیہ دوں, تو ایک انولوپ میں پیسے رکھ کر کے حضرت کا نام لکھ کر کے میرے جیب میں تھا. اور ملاقات تو 2-3 دن تک رہی, لیکن الحمدللہ اچھا پیار ہو گیا تھا. تو مجھے ایسا تھا کہ میں کسی وقت کسی طرح مسلط ہو کر کے پکڑوا ہی دوں گا, لیکن دوسروں کے سامنے ذرا تھوڑی مجھے ڈر لگ رہا تھا, تو میں تنہائی چاہتا تھا لیکن تنہائی ملی نہیں. ایئرپورٹ پر گئے تو ایئرپورٹ پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے, حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب بھی تھے. تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اسلامک دعوی اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے اور اب تک بزرگوں میں سے کسی کی باضابطہ سرپرستی اس کو حاصل نہیں ہے, تو میری چاہت یہ ہے کہ آپ اس کی سرپرستی قبول فرما لیں. تو ان دونوں بزرگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ حضرات ہیں نا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میں تو بوڑھا ہو گیا, میں کیا سرپرستی کروں گا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بس حضرت کا, حضرت کے یہ پہلی مرتبہ متعلقین سن رہے ہوں گے, اس قسم کی چیزوں سے ہم ادارے کی شہرت کو پسند بھی نہیں کرتے. تو میری چاہت یہ تھی کہ حضرت کا نام تو ہمیں یوز کرنا نہیں ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ پیٹرن بنا کر کے یوز کرتے ہیں چندے کے لیے, حضرت کا نام یوز تو ہمیں کرنا نہیں ہے. لیکن بس حضرت صرف اتنا کہہ دے کہ ہاں میں سرپرست ہوں, تو حضرت کا تعلق اس ادارے سے باضابطہ جڑ جائے گا اور اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے رہے گی. میں یہ چاہتا تھا. تو میں پہلے ان دونوں حضرت سے کہہ چکا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے, تو کیا میں حضرت سے درخواست کروں؟ وہ میرے بڑے تھے, ان سے مشورہ, تو انہوں نے کہا کہ بالکل بہت اچھا خیال ہے. تو میں نے جب کہا تو پھر حضرت مفتی صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب نے میری تائید میں کہا کہ نہیں حضرت, آپ قبول فرما لیں سرپرستی. تو حضرت نے سرپرستی قبول فرما لی. پھر جب الوداع ہوئے تو بالکل الوداع ہونے کے بعد جب وہ بورڈنگ پاس دکھا کر کے ایسے حضرت اندر جب داخل ہوئے تو میں بالکل وہیں تھا حضرت کے ساتھ. تو میں نے کہا حضرت, میں نے کہا حضرت, تو حضرت نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, تو میں نے یوں کر کے لفافہ کیا اور میں نے کہا حضرت اب ہمارے ملک سے آپ باہر نکل گئے ہیں, قبول فرما لیجیے. تو حضرت مسکرائی اور لے لیا. یہ میرا لطیفہ ہوا تھا حضرت کے ساتھ. تو بہت سادہ تھے, بہت سادہ تھے حضرت. ایسے بزرگان دین ہماری زندگیوں میں تھے لیکن قدر نہیں کی, ان کے پاس گئے نہیں, ان سے استفادہ نہیں کیا, چلے گئے. تو یہ حضرت کے حالات جو ہیں, اب جب تک یہ کتاب چلے گی, وہ سنت والا مضمون ابھی روک دیا گیا ہے, اس کو اب سنو. اس لیے کہ بہت سمپل ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہے, میں نے تمہید باندھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کن کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے زمانے کے, اس دور کے, ایسے پرانے دور بہت چاہنے والے لوگ اگر چاہتے تو ملینئر بن جاتے, لیکن وہ دلچسپی ہی نہیں. تو آپ دیکھیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد. حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ پر جتنا لکھا جا چکا ہے, قریبی زمانے میں کم علماء پر اتنا لکھا گیا ہوگا. ان کی شخصیت واقعی تھی بھی ایسی, جو کچھ لکھا لکھنے والوں نے اپنی واقفیت کی بنیاد پر لکھا. وہ ایک عالم دین تھے, اس رشتے سے علماء کرام میں ان کی وقعت اور مقبولیت تھی. ایک مدرسے کے بانی اور ناظم بھی تھے, اس رشتے سے بھی طلبہ اساتذہ اہل مدارس سے ان کے تعلقات تھے. وہ ایک داعی دین ہونے کی حیثیت سے بھی مشہور و معروف تھے, اس لیے دینی جلسوں اور اجتماعات میں ان کی تشریف آوری سے رونق ہو جاتی تھی. وہ دعا اور تعویذ کے سلسلے میں بھی عوام و خواص کا مرجع تھے. لوگوں کو ان کے ایک ولی کامل اور خاصان خدا میں سے ہونے کا بھی یقین تھا, لیکن ان سے واقفیت رکھنے والے سبھی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ ان کی شخصیت کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے. مجھے الحمدللہ ان سے کافی قرب نصیب ہوا، لیکن ان کی عظمت کی بلندیوں کا صحیح اندازہ مجھے کبھی نہ ہو سکا تھا۔ ان کی ایک سادہ سی شخصیت میں اتنا تنوع تھا کہ اس تک رسائی بھی ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے۔
بالکل سادہ رہتے تھے، لباس میں بھی سادہ، بات چیت میں بھی سادہ، تقریر وغیرہ بھی بہت سادی۔ تو ایسے شخص کی زندگی پر جب تک آپ غور نہ کریں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر کمالات ہو، اور پھر ان کمالات کو پہچاننے والی نظر، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو سامنے آتا ہے کہ بھئی کیا ہے۔ اب نظر تو ہے لیکن اس میں کچھ کمالات ہی نہیں ہے، یا کمالات ہیں مگر دیکھنے والے کی نظر ویسی نہیں ہے۔ انما یعرف ذو الفضل من الناس ذووه، فضل والے کو تو جن کے پاس فضیلت ہوگی وہ پہچانیں گے۔ تو یہ حضرت مولانا زکریا صاحب تو ہمارے حلقے کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ قریب سے دیکھا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسا حضرت کی پہچان ہونی چاہیے ویسے میں پہچان نہیں سکا۔ اور یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو وجود عطا فرماتے ہیں۔
ریل میں اپنی یادوں کے کچھ نقوش درج کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ پہلی ملاقات اور پھر مولانا کے یہاں حاضری، حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو طالب علمی کے ابتدائی زمانے ہی میں کانوں میں پر گیا تھا۔ میری طالب علمی کا دوسرا یا تیسرا سال تھا جب مجھے مزید پڑھنے کے لیے اپنے وطن سنبھل سے باہر کہیں جانا تھا۔ عم محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو مدرسوں کے نام تجویز فرمائے تھے، ایک بہرائچ کا مدرسہ نور العلوم اور دوسرا حضرت مولانا سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جامعہ اسلامیہ ہتھوڑا ضلع باندہ۔ بعد ترجیحات کی بنا پر فیصلہ نور العلوم جانے کا ہوا تھا۔ مدرسہ نور العلوم میں بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کے امتحان کے سلم العلوم اور مختصر المعانی کے پرچے مولانا نے ہی بنائے تھے، اور کاپیاں بھی وہیں جانچنے کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ بس اتنی ہی واقفیت مولانا اور ان کے مدرسے کی تھی۔ حضرت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کبھی کبھی حضرت مولانا کے تقوی، للہیت اور سادگی کا ذکر بھی سنا تھا۔ نور العلوم سے مختصر المعانی شرح وقایہ پڑھ کر میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔ وہاں تین سال پڑھنے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں درجۂ تخصص فی الادب کے دو سالہ نصاب میں داخلہ لے لیا۔ ندوہ میں میری تعلیم کا دوسرا سال تھا، امتحان میں ابھی چند مہینے باقی تھے۔ ندوہ کی مسجد میں تبلیغی اجتماع تھا، اس میں شرکت کے لیے حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ میں نے دیکھا مسجد کے جنوبی دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ لوگ ایک صاحب سے ملاقات کر رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ یہ باندہ کے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تذکرہ پہلے ہی سن چکا تھا، حسن اعتقاد بھی عم محترم حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سنی ہوئی باتوں سے دل میں گھر کیے ہوئے تھا۔ ملاقات ہوئی اور تعارف بھی۔ پھر اسی دن تھوڑی دیر کے بعد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مکتبے میں اپنے محسن اور دوست حافظ سمیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ وہ اس وقت مکتبے کے ذمہ دار تھے۔ جیسے ہی میں نے مکتبہ میں قدم رکھا، دیکھا کہ حضرت مولانا وہیں تشریف فرمائے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اور فوراً ہی حافظ سمیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کسی تمہید کے کہا کہ حضرت انہیں لے جائیں۔ غالباً حضرت مولانا کو کسی مدرس کی تلاش تھی، اور اسی کا تذکرہ چل رہا ہوگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی یہ بڑے آدمی ہیں، یہ ہمارے مدرسے میں کہاں جا سکتے ہیں۔ میری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، حضرت آپ فرمائے تو میں ابھی درمیان سال میں ہی تعلیم منقطع کر کے آپ کے ساتھ چلوں۔ فرمایا تعلیم مکمل کر لیجئے اور آئندہ سال آ جائے گا۔ میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، اسے کہتے ہیں تقدیر خداوندی۔ آج ہی پہلی ملاقات ہوئی ہے اور آج ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سے وابستگی کا بھی فیصلہ کرا دیا۔ تعلیمی سال کے اختتام پر جب میں لکھنؤ سے سنبھل جانے لگا تو عم محترم حضرت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ کے پروگرام کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے حضرت سے اپنی ملاقات اور گفتگو کا ذکر کر دیا۔ حضرت نے فرمایا مولانا تو اپنے ہی ہیں، ان کو ہم بھی خط لکھ کر یاد دہانی کرا دیں گے۔ میں سنبھل چلا گیا۔ 15-20 دن کے بعد عم محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط سنبھل پہنچا، جس میں انہوں نے مولانا کے نام اپنے خط کا خلاصہ کہ مولوی زکریہ سے آپ کی اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی، اگر آپ کے یہاں واقعی ضرورت ہو تو وہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن ان کے لیے جگہ نکالی نہ جائے، مجھے لکھ کر بھیجا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی مجھے بھیج دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ زکریہ ہمارے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آئے سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے مدرسے میں یہ نقص ہیں، مدرسہ دیہات میں ہے، شہری سہولتیں بالکل نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، نائی دھوبی بھی نہیں، چائے والے کی دکان بھی نہیں، راستہ مدرسے تک کچا ہے، مکانات کھپریل کے ہیں، مطبخ کا نظام بہت خراب ہے، میرے گھر کے بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں کھانے کا کچھ مناسب نظم کر سکوں، مدرسین کی تنخواہ بھی 50-60 روپے ہیں۔ عم محترم نے اس خط کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں پہلے تو میری رائے تھی، لیکن حضرت مولانا کا خط پڑھ کر اب میرا خیال یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تم ایسی جگہ رک سکتے ہو یا نہیں۔ ادھر میں نے بھی حضرت مولانا کے خط کا مطلب یہ سمجھا کہ حضرت مولانا معذرت ہی فرمانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے تدریس کی زندگی شروع کرنی تھی اور میرے پاس پڑھانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے میں نے ایک سال کے لیے تو حضرت کے یہاں جانے ہی کا فیصلہ کر لیا، اور غالباً بذریعہ خط عم مرحوم مغفور کو بھی اس کی اطلاع دے دی۔ شوال کے آخر میں باندھا جانے کے ارادے سے ہی سنبھل سے لکھنؤ آیا۔ یہاں آ کر ایک امتحان اور پیش آیا۔ حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مدرسہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا وہاں 250 روپیہ مشاہرہ ہوگا، لیکن رمضان میں مدرسے کا کام بھی کرنا ہوگا۔ ادھر حضرت مولانا کی نیکی اور تقوی کا بھی ذکر کیا، کہاں حضرت مولانا کے یہاں کے 50-60 روپیے اور کہاں اس مدرسے میں 250 روپیے، لیکن الحمدللہ فیصلہ حضرت مولانا کے مدرسے میں جانے ہی کا ہو گیا۔
بس یہ طلبہ کے لیے بہت اہم بات ہے، طلبہ کے لیے بہت اہم بات ہے۔ تو ایک مدرسے میں جو ہے وہی کتابیں پڑھانی ہے جو وہاں، لیکن ایک مدرسے میں 250 روپیے کی تنخواہ، دوسرے میں 50 روپیے کی تنخواہ، لیکن جس مدرسے میں 50 روپیے کی تنخواہ تھی وہاں ایسی شخصیت تھی جو صاحب تقویٰ تھی، تو انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ ان کی صحبت سے مجھے فائدہ ہوگا۔
غالباً شوال کی 26 یا 27 تاریخ کو حضرت حافظ اقبال صاحب گوندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ باندھا چلا گیا۔ عم محترم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ صاحب کو میری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ مدرسے جا کر اندازہ ہوا کہ حضرت نے جو کچھ اپنے گرامی نامے میں تحریر فرمایا تھا اس میں ایک لفظ بھی خلاف واقعہ نہ تھا۔ روانگی کے وقت عمّ محترم حضرت مولانا
نے جب کسی مدرس کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے جھوٹے جھوٹے وعدے بھی بہت کرتا ہے کہ نہیں آپ آئیے بہت آپ کو اچھا لگے گا بہت خوبصورت جگہ ہے, لیکن جب حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی ہمیں مدرس کی ضرورت تو ہے لیکن ہمارے مدرسے میں یہ کمی ہے, اور اپنے بارے میں بھی صاف بتلا دیا کہ میرے گھر کے بھی کچھ مالی حالات اچھے نہیں ہیں کہ میں ان کو گھر بھی لے جا کر کے کھانا کھلاؤں, اور مدرسے کے کا مطبخ اور کچن کا نظام بہت خستہ ہے, مطلب یہ کہ بہت دال روٹی جو کچھ مل جائے میسر. دیکھو یہ معاملات کی بات. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر خط لکھا, تو ان پر خط میں یہ لکھا کہ اگر آپ کے مدرسے کو ضرورت ہو تو آپ ان کو رکھیے, مدرسے کو ضرورت نہ ہو تو ان کے لیے جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ادب المعاشرت. آج کل تو ہم سفارشی بنتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ یار کسی طرح جگہ بنا لو نا آپ, یار سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں نا, ایسا نہیں. تو کسی کے ساتھ بھی ہم ڈیل کریں, مدرسے کے ساتھ ہمارے بچے کو مکتب میں داخل کرنا ہے, مدرسے میں داخل کرنا ہے, ہمارے پاس بھی بہت لوگ آتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں اس کو داخل کر دو نا, سفارشی بن کر آتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں جگہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ اب آگے پیچھے کچھ کسی کونے میں ڈال دو نا اس کو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, وہ قانون کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, اتنے بچے ہی مدرسے میں رکھ سکتے ہیں بورڈنگ میں, کہ تو وہ ایک آدھ بچہ آ جائے گا کوئی حرج نہیں. تم سمجھ گئے؟ ایسا نہیں. سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے, سفارش کا مطلب کہ ان کا ایک کام ہے آپ سے اور میں ان کو جانتا ہوں, اگر آپ عافیت اور آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکے تو کر دیجیے, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ آف یور وے ٹو ڈو اٹ. اس لیے کہ ان کی راحت کے لیے میں آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا, یہ ہے سفارش. اور اگر انکار ہو تو پھر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو یہ میرے تعلق والے ہیں, اگر کچھ بھی گنجائش ہوتی تو یہ ضرور کر دیتے, لیکن ان کے بیچاروں کی اپنی مجبوریاں ہیں, اس وجہ سے معاف کیجیے.
روانگی کے وقت عم محترم حضرت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں جو زندگی بھر کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئیں. حضرت نے فرمایا حضرت مولانا کے ہر کام میں ہاتھ بتانا.
دیکھو یہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. جی اللہ تعالی شانہ نے فراغت ہی سے دین کے کام میں لگا دیا تھا, اور بہت لمبی عمر پائی انہوں نے, 90 سے بھی اوپر ان کی عمر تھی, تو بہت اللہ نے ان سے کام لیا, بہت کام لیا, اور فارغ ہوئے تھے اسی وقت سے بالکل جوانی سے جذبہ تھا. ایک دور ان پر یہ آیا کہ فرق باطلہ کے خلاف وہ مناظرہ کرتے تھے, اور جوانی تھی آپ کی, تو ایک فرقے کے جو سب سے بڑے تھے ان کو انہوں نے چیلنج کر دیا, اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے, اور اس وقت یہ حضرت کے مقابلے میں بچے سمجھے جاتے تھے. مولانا منظور نعمانی جوانی تھی بالکل, تو ان کے مناظرے بہت ہوتے تھے, تو وہ جو اس طرف کے جو سب سے بڑے مناظر تھے وہ گھبرا گئے کہ اس بچے کے ساتھ میرا پالا اگر پڑ گیا تو مشکل ہے, تو نکلنے کا انہوں نے راستہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حلقے میں سب سے بڑا ہوں, تو میرے مقابلے میں کوئی چھوٹا آدمی آئے ادھر سے بھی کسی بڑے آدمی کو آنا چاہیے, اور اگر بڑا آدمی نہ آئے تو وہ بڑا آدمی لکھ دے کہ ان کی جیت ہماری جیت ہے اور ان کی ہار ہماری ہار ہے. اب ان کو یہ پتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی ادھر مناظرے کا ذوق رکھتا نہیں تو آنے والا ہے نہیں, وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت, تو حضرت مناظرے کے لیے آئیں گے نہیں, اپنے اصول ضابطے ہیں. اور اتنے بڑے آدمی ایک چھوٹے بچے کے لیے ایسا لکھ دے کہ ان کی ہار میری ہار, یہ بھی نہیں کریں گے, تو کہا کہ یہ گردن پر آئے گا ہی نہیں یہ مناظرہ. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بس سفر کر کے گئے تھانہ بھون, اور تھانہ بھون جا کر کے کہا کہ حضرت میں منظور احمد نعمانی ہوں اور میں اس طرح, تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں آپ کی کچھ کارگزاری مجھ تک پہنچی ہے, آج ملاقات کر کے خوشی ہوئی. تو کہا حضرت ایک غرض لے کر کے آیا ہوں. کہا کیا؟ تو کہا کہ فلاں صاحب کو میں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے لیکن وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, اور وہ انہوں نے ہیلا یہ بنایا ہے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ لکھ دیں کہ میری ہر آپ کی ہر ہے, میری جیت آپ کی جیت ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پیڈ اور خط منگوایا اور لکھ کر کے دے دیا کہ منظور احمد کی جیت ہماری جیت ہے اور منظور احمد کی ہر ہماری ہر ہے. یعنی جوانی میں کتنا اعتماد ہوگا ان کے علم پر اور ان کی اس پر, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی. تو یہ سب باتیں میرے بھائیوں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہاں سے یہ سب ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں کہ میڈیسن کی فیلڈ میں کون کون بڑے بڑے ہیں, تو ان کی کوئی بھی ایڈوائس ان کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً اٹینشن دیتے ہیں کہ ہاں یہ بہت ماہر تھا, بہت تجربہ ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اس تو اس پہ مجھے عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی یہ تعارف, اسی لیے بزرگوں کا تعارف ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ نئی نسل جو ہے علماء کی, آگے ہمارے طلبا فضلاء, ان بزرگوں کا اسی طرح تذکرہ کریں تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ کون کون بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. اس لیے کہ ان کا لٹریچر ہے, اس تک ہمارا ایکسس ہے فوراً. ہماری آنکھوں نے دیکھا, دیکھنے والوں کو ہم نے دیکھا, دیکھنے والوں نے ان کی باتیں کی. عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے, عجیب عجیب واقعات. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے آدمی تھے, ان کی زندگی بھی بہت سادہ تھی. تو یہ انہوں نے جو نصیحتیں کی تھیں اس میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ تم وہاں باندھا جا رہے ہیں تو حتی الامکان مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. تو اس قسم کی نصیحتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اور ہم بھی کسی بھی جگہ پر ہمارا تقرر ہو تو وہاں جو بزرگ شخصیت ہے اس کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ ان کی توجہ ہمیں ملے, ان کی دعائیں ہمیں ملے.
حضرت نے فرمایا, مولانا کے ہر کام میں ہاتھ بٹانا مگر مالیات میں دخل نہ دینا.
دیکھو کتنی اہم بات ہے, مولانا کے ہر کام میں ہاتھ بٹانا لیکن مالیات میں, مطلب یہ ہے کہ مالیات میں, یہ اکاؤنٹ فائنانس کے کام میں حصہ مت لینا. یہ بہت اہم نصیحت ہے, فائنانس کے کام میں حصہ مت لینا, یہ بہت اہم. اب کسی کو تو کرنا پڑے گا لیکن ان کو منع کیا کہ تم فائنانس میں مت حصہ لینا, اس لیے کہ اسی میں گڑبڑ ہوتی ہے. کبھی آدمی کی لالچ نیت بدل جاتی ہے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ کھا جاتا ہے کوئی اور الزام ہمارے اوپر لگ جاتا ہے, کبھی کبھی ویسے بھی الزام لگ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے تعلقات میں بھی فرق آ جاتا ہے. جی
اب آدمی ابتدا میں خیانت کی نیت نہیں کرتا ہے, بعض اوقات مجبوراً اور انجام کار خیانت کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ میں نے اس نصیحت سے بہت ہی فائدہ اٹھایا. دوسری بار حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہی تھی کہ حضرت مولانا اگر کتابوں کے بارے میں تم سے دریافت فرمائیں کہ تم کیا پڑھانا چاہتے ہو تو میرے حوالے سے تم یہ عرض کر دینا کہ مدرسے کی مصلحت اور ضرورت جو بھی ہو میں اسی کے مطابق کتابیں پڑھانے کے لیے تیار ہوں.
ماشاءاللہ, دیکھو بڑوں کی رہنمائی میں جلتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. کہ مولانا تم سے یہ پوچھے کہ کون سی کتاب پڑھاؤ گے تو کیا کہنا, ایسا مت کہنا کہ فقہ کی پڑھاؤں گا, حدیث کی پڑھاؤں گا, ایسا کہنا کہ مدرسے کی مصلحت جس میں ہو بس اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے, آپ کے فیصلے پر میں عمل کروں گا.
لیکن جب آپ دریافت فرماتے ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ ہر فن کی ابتدائی کتابیں مجھے عنایت فرما دیں,
ساتھ میں اپنی رائے یہ پیش کر دینا کہ جب آپ مجھے پوچھ ہی رہے ہیں تو ہر فن کی ابتدائی کتابیں, جتنے سائنسز ہیں ان کی جو بالکل نیچے والی کتاب ہے وہ مجھے دے دیجیے, تاکہ ہر فن کی کتاب نیچے سے پڑھا کر دھیرے دھیرے اوپر جائے تو آدمی میں علم میں پختگی آ جاتی ہے. جی
اور ایک کتاب اوپر کی ہدایہ یا شرح وقایہ دے دے تاکہ نیچے سے بھی استعداد پختہ ہوتی رہے, اور اوپر کی کتابوں سے تعلق برقرار رہے۔ مدرسے سے وابستگی کے بعد مدرسہ حاضر،
بس بھائی مدرسے میں پہنچ گئے ہیں، اب مدرسے کی بات آ گئی۔ دیکھو مولانا منظور نعمانی صاحب نے کتنے اچھے مشورے دیے، ایک معاملات اور ایک تدریس کے بارے میں، کہ اگر کتابوں کے بارے میں پوچھے تو ان کے حوالے کر دینا، لیکن کہنا کہ جب آپ نے مجھے پوچھا ہی ہے تو نیچے سے، تاکہ استعداد مضبوط ہو، اور ایک آدھ اوپر کی بھی دے دو تاکہ اوپر کے علوم سے بھی مناسبت رہے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ 8-10 سال اگر نیچے کی کتابوں میں چلا نکل جاوے تو پھر اوپر کی کتابوں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایک آدھ کتاب اوپر کی بھی دے دیجیے، ہدایہ یا ایسی کوئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں یہ جو بزرگ دین ہے ان کی زندگیوں سے ہمیں روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بھی جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غیر انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہیں۔ اصحاب کہف انبیاء نہیں تھے لیکن ان کے واقعات سناتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ اچھے لوگ، نیک لوگ، ان کے واقعات سن کر ہمارے وہ ایک پریکٹیکل لیسن ملتا ہے نا، پریکٹیکل لیسن ملتا ہے۔ اور اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ جب ہوگا تو نیکی کا تذکرہ ہوگا۔ آدمی نیک کیسے بنتا ہے؟ نیکی سے۔ اور نیکی کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو قرآن اور حدیث کے تذکرے پر تو یہ رحمت اترتی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے، غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بزرگوں کی حکایات یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لشکر سے باطل مغلوب ہوتا ہے اور حق غالب آتا ہے، تو جب بزرگوں کی حکایات اور بزرگوں کے واقعات اور حالات سنتے ہیں تو ہمارے قلوب میں جو باطل ہے وہ مٹتا ہے اور حق جو ہے وہ ابھرتا ہے، اس لیے کہ دل میں جذبے پیدا ہوتے ہیں اور دل میں نیتیں عمدہ عمدہ ہوتی ہیں کہ اگر یہ کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ بزرگوں کے حالات پڑھنے چاہیے، قرآن کا بھی مطالعہ ہو، حدیث کا بھی مطالعہ ہو، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ علماء کی لکھی ہوئی بہترین کتابیں پڑھیں۔ صرف حدیث اور قرآن پڑھنے میں کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی کانٹرڈکشن نظر آ جاتا ہے، کبھی سولو نہیں کر سکے گا، تو علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں پڑھیں معتبر علماء کی، اور صحابہ کے واقعات بھی پڑھیں، اس لیے کہ وہ پہلا جنریشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد امت کا، اور اس کے بعد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، ان کے حالات، ان کے اقوال، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات اور ان کے اقوال مفید ہوتے ہیں، اسی لیے امت میں یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ یہ صرف ہمارے زمانے میں یا ہمارے دیوبندی حضرات میں نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے افعال اور صحابہ کے اقوال کو بھی جمع کر کے آگے پہنچایا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ تو ہر دور کے جو صلحاء اور علماء اور اچھے لوگ، نیک متقی لوگ تھے، ان کے واقعات بھی بیان کیے اور ان کے اقوال بھی بیان کیے، اس لیے کہ ان کے واقعات اور ان کے اقوال جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہی ہے، اس سے ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.